الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
يا كريم يا رحمن يا رحيم،
کتاب البیوع، بیع و شراء کا مسئلہ، جس میں آخری حدیث تھی، وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما انہ کان یسیر علی جمل لہ آیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک اونٹ پر وہ سوار ہو کر کے چل رہے تھے. روایت میں آتا ہے کہ وہ خیبر سے واپس آ رہے تھے جنگ سے، اور اونٹ کمزور ہو گیا، تھک کر بیٹھ گیا. تو انہوں نے سوچا کہ چھوڑ ہی دیں اس کو، یہیں راستے ہی میں سامان وغیرہ سمیٹنا شروع کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، فرح قن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پیارے رسول کا معجزہ دیکھیے. بدا علی و برا بہو، حضرت جابر کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے میرے لیے دعا کی اور اونٹ کو ایک چھڑی سے، کھجور کی چھڑی سے، بدے جریدتن دوسری روایت میں آیا ہے، اونٹ کی کھجور کے ٹہنی سے اونٹ کو مارا. پسار سیرن لم یسر مثلہ، اب وہ اس طرح تیز چلنے لگا کہ اس سے پہلے کبھی تیز نہیں چلتا تھا. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مارنے کی برکت تھی. پھر پیارے رسول نے ان سے کہا، بہنی ہی بے اوقیہ، مجھے ایک اوقیہ میں اس کو بیچ دو. مقصد کیا تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خریدنے کا، یا پھر یہ کہ ان کو اس راستے کچھ پیسے دینے کا؟ حقیقت یہ ہے کہ ظاہری مسئلہ تو بیع و شراء کا تھا، اس وجہ سے اس کے احکام جو ہیں بیع و شراء ہی کے ثابت ہوں گے. اس حدیث سے بعض لوگوں نے اختلاف کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خریدنے کی نیت نہیں رکھی تھی. وہ نیت کیسے معلوم آپ کو؟ ظاہری معاملات جو ہوئے بیع و شراء ہی کے ہوئے. پیارے رسول نے فرمایا کہ بیعنی ہے بے اوقیہ، مجھے اوقیہ میں بیچ دو. اوقیہ پرانے زمانے میں 40 درہم کا ہوا کرتا تھا. وہ درہم کی کیا قیمت ہے اس وقت؟ کل تلا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نہیں بیچوں گا. کیا ایک صحابی جو جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اونٹ نہ دے؟ کیوں؟ اس کے لیے ایک عذر ڈھونڈیے. انہوں نے دیکھا کہ پیارے رسول کی برکت اس میں آئی ہے. اونٹ بالکل ہلکان ہو گیا تھا، چل نہیں پا رہا تھا. پیارے رسول نے اس کو دعا کی اور پھر مارا. اب وہ ایسا چلنے لگا کہ کبھی اس طرح اس کی چال نہیں تھی، اتنا تیز چلنے لگا، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے آگے بڑھنے لگا. تو اب ایک برکت تھی پیارے رسول کی، اس کی بخل میں، اس کی بخالت میں اگر وہ کہہ دیں کہ نہیں پیارے رسول میں نہیں بیچنا چاہتا ہوں، تو ان کے لیے ایک عذر ہے، یہ ہو سکتا ہے اس کو عذر میں شامل کرنا ہے. ورنہ پیارے رسول کے نہیں بیچو گا اللہ کے رسول. پھر پیار رسول نے مقرر، آپ نے اصرار فرمایا، کہا بینی ہے بیچ دو ایک اوقیہ دے لے کر کے. تو کہتے ہیں کہ جب پیار رسول کا اصرار ہم نے دیکھا تو بیچ دیا. فبیعتہ واشترطت حملانہ الی اہلی، میں نے یہ شرط کی کہ اللہ کے رسول میں گھر تک پہنچنے کی شرط لگاتا ہوں، آپ کو اونٹ میں مدینے میں دوں گا. یعنی یہ کہ بیع شرع تو مکمل ہو گئی، لیکن اس کے بیع کے ساتھ 40 درہم کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ مدینہ تک پہنچنے کا منافع بھی ہمارا اس بے میں داخل ہے. فلما بلغت اتیت بالجمل، کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ پہنچا تو میں اونٹ لے کر کے پیارے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا. فانا خدنی سمن ہو تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی قیمت دی. دیکھیے بیع شرع مکمل ہو جائے, قیمت دینے کا وعدہ یا سامان کے دینے کا وعدہ دو چار دن کے بعد بھی ہو صحیح ہے, کیونکہ وہ سامان دیکھ لیا آپ نے, وہی سامان جس میں کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا ہے, اس قسم کے بیع میں کوئی شبہ نہیں. پیارے رسول نے مجھے لا کر کے اس کی قیمت دی, ثم رجع, تو پھر میں واپس آنے لگا. فارسل الی فی اثری, میرے پیچھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا اور کہا کہ تم یہ سوچتے تھے کہ میں نے بات کی تھی خریدنے کی تم سے تمہارا اونٹ لینے کے لیے, یہی بات تو ہوئی تھی, کیونکہ انہوں نے اگر یہ نہ سمجھا ہوتا تو اونٹ لا کر کے نہ دیتے اور پھر قیمت نہ لیتے. پیارے رسول نے پھر ان کے اوپر رحم کر کے کہا خود جملک و دراہم, تمہارے پیسے تمہارے پاس, اونٹ بھی تم لے جاؤ. یہ پیارے رسول کی طرف سے ہبہ یا ہدیہ تھا. بیع و شرع سب کچھ مکمل اور بیع کے شروط کے ساتھ. اس میں ایک چیز یہ وشفرت تو حملہ نہ ہو, میں نے بیچا اور یہ شرط کیا کہ اللہ کے رسول میں اس پر سوار ہو کر کے مدینہ تک پہنچ کر کے پھر آپ کو یہ اونٹ دوں گا. ایک حدیث میں آیا ہے پیارے رسول نے فرمایا نحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و شرط, پیارے رسول نے بیچنے سے بھی بیچنے میں شرط سے منع کیا ہے, بیچو تو کوئی شرط اس میں نہ ہونی چاہیے. اس حدیث کی بنا پر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بیع شرع نہیں تھا, یہ پیارے رسول کا ایسے ایک بہانہ, یعنی اس کا نتیجہ یہ نکالیے آپ کہ پیارے رسول ایک بہانہ بنا رہے تھے کہ ان کو کچھ پیسے دے دیں. کیا پیارے رسول شرما رہے تھے حضرت جابر سے کہ تم اتنے پیسے ہدیہ لے لو؟ نہیں, بیع شرع مکمل تھی, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کو قبول کیا. اس کا مطلب ہے کہ بیع کے ساتھ آپ شرط لگا سکتے ہیں. آپ نے غزہ سے کوئی سامان خریدا اور آپ کو پہنچانا ہے ظاہر میں یا اور کہیں, سامان والے سے شرط کر سکتے ہیں کہ ہم یہ فریز خریدتے ہیں یا کنڈیشن خریدتے ہیں, شرط یہ ہے کہ تم 1200 میں یا 1300 میں وہاں ظاہر تک پہنچا دو. اگر اتفاق کیا تو بھائی صحیح ہے اور شرط بھی صحیح ہے, جو شرط واضح ہو. لیکن جو شرط کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہو, آدھی بھی شرط ہو یا 100 شرط ہو, جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آئے گا آگے, فرمایا کہ کل شرط نہیں سفی کتاب اللہ ہے فہو باطل و انکار مئت شرط, 100 شرط بھی ہوں اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہے تو باطل ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر خلاف نہیں تو وہ شرط صحیح ہے, لیکن بعض مذاہب میں یہ کہا گیا کہ نہیں, یہ بیع اور شرط کسی صورت میں صحیح نہیں ہے. آپ یہ شرط نہ لگائیں کہ یہ میں فریز خرید رہا ہوں یا کنڈیشن خرید رہا ہوں, شرط یہ ہے کہ تم ظاہر تک پہنچا دو. نہیں, یہ شرط جائز ہے, خرید لو اس کے بعد اس سے الگ معاملہ کرو کہ کتنا لوگوں پہنچانے گے یا کسی اور ذریعے سے تم پہنچاؤ. یہ چیز بہرحال یہ کہنا کہ شرط لگانا صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے, البتہ شرط صحیح ہونی چاہیے. شرط ایسی ہو جس میں بہت سے مسائل جیسے ذکر کرتے ہیں کہ میں تمہیں, یعنی بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کو سوچ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ شرط صحیح نہیں ہے. مثلا کہتے ہیں کہ گھوڑا کوئی بیچے اور کہے شرط یہ کہ تم اس پر سوار نہیں ہونا, خریدنے والے پر شرط کرے کہ اس پر سوار نہیں ہونا, تو پھر کس لیے خریدے گا؟ یا یہ کہ لونڈی خریدے اور شرط یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنا, یہ سب شروط باطل ہیں, کیونکہ جو شخص مالک ہوا اس کا خریدا اس کو منافع کا حق ہے شرعی طور پر. ایسی شرط جو باطل ہے اس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا. لیکن جو شرط صحیح ہے واضح ہے, جس میں لفظ نہیں ہے, جس میں لگی لپٹی بات نہیں ہے, جس میں خطرہ نہیں ہے اختلاف کا اور کسی چیز کا دھوکے کا, تو وہ شرط صحیح ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیع اور شرط صحیح ہے. شرط یہ ہے کہ شرط جائز ہو, جائز شرط ہو, غلط شرط نہ ہو. اگر غلط شرط ہوا تو کوئی بھی آدھی بھی شرط ہو یا 100 شرط ہو, سب باطل ہوں گے. یہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ایک معجزہ بھی کہ اونٹ جو بالکل آخری مرحلے میں تھا, کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑنے کی نیت کر دی, اٹھ ہی نہیں رہا تھا, کمزور ہو چکا آیا, اتنا تھک گیا تھا کہ اٹھ نہیں رہا تھا, تو اب یہ سوچا کہ قافلہ جا رہا ہے اس کو ہم ہی چھوڑ دیں, اب وہ اپنا مر جائے گا یا جانور وغیرہ کھا لیں گے یا کچھ ہوگا. لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردے میں, گویا قریب مردہ تھا, اس میں روح پھونکی اپنی دعائے مبارک سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے, اور یقیناً یہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کس سے؟ اللہ سے دعا کی. یہ نہ کوئی سوچے کہ کسی پیر اور ولی کے ہاتھ میں کچھ نہیں, خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے قل لا املک لکم ضرا ولا نفعا, یہ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے. خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ کن لو کن تو عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی سوء. اور دوسری حدیث میں آیا ہے, آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ میں اگر غیب جانتا تو مجھے کوئی برائی نہیں, کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اور میں زیادہ سے زیادہ اور خیر کرتا. دوسری حدیث میں فرمایا کہ میں نبی نہیں, میں نبی ہوں لیکن میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس وجہ سے یہ جو معجزہ ظاہر ہوا وہ اللہ رب العزت کی کرامت, اللہ رب العزت کی طرف سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تھی. اسی طرح ایک مسلمان کے ہاتھ پہ بھی معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے. صحابہ کرام جنگ کرتے تھے, اللہ کی مدد سے ان کو غیبی مدد آتی تھی, فرشتے آتے تھے, یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا تھا. کسی شخص کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لینا کہ وہ خود اس قسم کی چیز اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے بغیر اللہ کی مرضی کے, اللہ کے چاہیے, اللہ کے تابع نہ ہو کر کے, جیسا کہ یقیناً جیسا کہ کتابوں میں گمراہی کی باتیں لکھی گئیں, کفر کی باتیں, گمراہی کہنا اس کو تو ایک ہلکی چیز ہے, کفر کی باتیں لکھی گئی ہیں, کہتے ہیں کہ اور اس پر ایمان بھی لاتے ہیں لوگ, اس کو مجلسوں کی زینت بھی بناتے ہیں, سناتے ہیں, سنتے ہیں, واہ واہ بھی کرتے ہیں لوگ, ہو سکتا ہے آنسو بھی اس پر بہائے خوشی میں یا غم میں. کہتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کسی بڑھیا, کوئی بڑھیا کسی بڑھیا کے پاس سے گزرے تو اس کا بچہ مر گیا تھا اور اس کو ڈھک کر کے اس نے رکھا تھا, رو رہی تھی اس کے کنارے بیٹھ کر کے, تو بڑھیا نے اسے پوچھا کہ تم یہ کیا مانگ رہا تھا, یہی ہے حق الفضل کا بچہ تھا, میں بیوہ ہوں اور یہ مر گیا, ہماری زندگی اجیرن ہو جائے گی. تو حضرت پیر عبد القادر نے کہا ہم بھی اللہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ. نہیں اٹھا, بچہ زندہ نہیں ہوا. پھر دوسری مرتبہ کہتے ہیں ہم بھی عزل اللہ اللہ کے حکم سے تم کھڑے ہو جاؤ. نہیں نہ کھڑا ہوا. پھر کہتے ہیں ہم بھی عزل میرے حکم سے تم کھڑے ہو جاؤ. فوراً بیٹھ گیا وہ. یہ اتنی بڑے کفر کی بات ہے کہ ایسے آدمی پر عقیدت, ایسے آدمی کا اس بات کے کہنے والے کو یا اس پر عقیدت رکھنے والے کو کھڑا چیز دیا جائے تو کم آئے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی گستاخی یقیناً اور شرک کا سب سے بڑا برا پہلو ہے. اور یہ چیز آپ دیکھیں گے کتابوں میں یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں اور اس کو واہ واہ کر کے اور پیر عبد القادر جیلانی کی کرامت ثابت کر کے اور لوگوں کو مزید گمراہ کیا جاتا ہے. یہ کہ جیسے مسلمانوں کے لیے آیت نازل ہوتی تو ایمان تازہ ہوتا ہے, اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان کا ایمان پیر عبد القادر پر یا اور کسی چیز پر تازہ کیا جاتا ہے. حقیقت سبحان اللہ محمد الذین آمنوا فزادتهم ایمان. جب آیت نازل ہوتے تو مسلمانوں کے مومنوں کے ایمان تازہ ہوتے ہیں اور یہ بیچارے اس قسم کی چیزوں سے جاہلوں کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. بہرحال تو کہنے کا مطلب میں مناسبت یہ تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارک اللہ کے بعد جن کا سب سے بڑا درجہ اور تمام انبیاء میں سب سے افضل صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسل, آپ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں نفع نقصان کا, البتہ اللہ سے دعا کی آپ نے. دعا لی حضرت جابر کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے میرے لیے دعا کی, وزارا بہو اور اونٹ کو مارا, دعا کر کے اونٹ کو مارا. اور یہ حدیث دوسری حدیث میں کہ بجریدت میں کانت تھی, ایک چھڑی تھی اونٹ کھجور کی پتی سے نکال کر کے جو کھجور کی ٹہنی نکال دی جائے اس کو جریدہ کر مجرد کر دیا جائے اس جانا پتوں سے, اس سے مارا اور چلنے لگا. تو یہ بھی پیارے رسول کا ایک معجزہ تھا, اللہ کی طرف سے ایک کرامت تھی. قرآن ہو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ آتا رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه. بخاری اور مسلم اور دوسری کتابوں سنت کی کتابوں میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے, ہم میں سے کسی ایک آدمی نے اپنا ایک غلام اپنی موت کے بعد آزاد کر دیا. اپنی موت کے بعد یعنی یہ کہ میرے مرنے کے بعد یہ آزاد ہے, یہ ایک طریقہ تھا آزاد کرنے کا, یا تو زندگی ہی میں آزاد کر دے یا یہ کہ بھائی زندگی بھر ہماری خدمت کرے گا, اور اگر آزاد نہ کرے مرنے کے بعد تو پھر ورثہ اس کو وارث ہو جائیں گے کیونکہ وہ ایک مال عام مال کی حیثیت اس کی ہوتی ہے. لیکن اگر اس نے کہہ دیا کہ زندگی بھر میں لکھا پڑی ہو جاتی ہے باقاعدہ اور اس کو گواہی ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ آدمی, یہ میرا غلام آزاد ہے, لم يكن له مال غيره, ان کے پاس اور کوئی مال نہیں تھا, زندگی میں خود ان کے پاس اور کوئی ایسا مال نہیں تھا جس کے ذریعے سے وہ روزی کمائے اور کچھ ہو, فتح به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسری روایت میں ہے فحتاج، ان کو ضرورت پڑ گئی، محتاج ہو گئے، تو پیارے رسول نے ان کو غلام کو بلایا اور اس کو بیچ دیا. ایک روایت میں آیا ہے کہ پیارے رسول نے ان کو کھڑا کر کے اور کہا کہ کون اس کو خریدے گا. کسی نے کہا نعیم ابن النحام تھے، انہوں نے کہا میں اتنا دوں گا. کسی نے کہا میں اتنا دوں گا. مزاحدہ جس کو کہتے ہیں، یعنی بولی جس میں ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ جو دے وہ لے لے یا کم سے کم جو قیمت لے وہ ٹھیکہ لے، جیسے کہ ہوتا ہے یہ ٹھیکے وغیرہ کی بات. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولی پہ بیچ دیا. یہ ایک شرط تھی. کیا اس غلام کو جس کو مرنے کے بعد آزاد کیا، کیا اس کو پھر اس کی آزادی واپس لی جا سکتی ہے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے. اسی طرح مکاتب ایک دوسری شکل ہے کہ عرب اسلام کا یہ طریقہ تھا کہ غلام کو کہہ دے کہ تم ایک 10,000 یا 20,000 ریال یا دینار تم لا کر کے ہمیں دے دو، کہیں سے تم آزاد ہو. اس کے بعد اس کو موقع بھی دینا ہے. غلام کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت سید کی خدمت کرے اپنے مالک کی. اگر اس کے اوپر یہ شرط لگا دیتا ہے کہ تم 10,000 لا کر کے کما کے ہمیں دے دو تو تم آزاد ہو جاؤ گی، لکھا پڑی ہو جاتی. مکاتبہ اس کو کہتے ہیں. ایک شرط ہو جاتی تھی مسلمانوں کے ساتھ. والمسلمون علی شروطہم، پیار رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں کو اپنے ہی شرط پر رہنا ہے، شرط سے ہٹ کر کے نہیں رہنا ہے. تو جب لکھ دیا لا کر کے اس نے دے دیا، آزاد ہو جائے گا. لیکن یہ بھی ایک قانون ہے کہ جب تک اس کے اوپر کچھ باقی ہے اس کی حیثیت غلام کی ہے. غلام کی حیثیت کس معنی میں ہے؟ دوسری آسانیاں، جس طرح اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کیا ہے اسی طرح اس کے اوپر آسانیاں بھی دی ہیں. بعض علماء نے کہا کہ جماعت کی نماز اس کے اوپر فرض نہیں کیونکہ وہ خادم ہے، اور اسی طرح اور دوسرے مسائل جمعہ وغیرہ کی نماز بھی ان کے اوپر فرض نہیں کہا، عورت کی طرح جس طرح عورت کے اوپر ہے. تو گویا وہ ایک درہم بھی اس پر باقی ہو تو غلام ہے. اس معنی میں بعض لوگوں نے اس کو غلام کہا، بعض لوگوں نے کہا اور یہی بات صحیح ہے کہ جب وہ بیچنا چاہے تو اس کو بیچ سکتا ہے. یعنی یہ کہ اس نے کہا کہ 1,00,000 تم دے دو، 10,000 دے دو تم آزاد ہو جاؤ، اس کے باوجود جب تک پورا نہیں دے دیا اس نے آزادی اس کو نہیں ملے گی. ایک درہم بھی اسے باقی. المکاتب عبد ما بقی علیہ درہم، حدیث شریف میں ہے کہ وہ غلام ہی ہے، غلام کو بیچا جا سکتا ہے. یعنی تھوڑا ہی باقی ہو گویا اس کے اس شرط کو مالک ملغا کر سکتا ہے. یہ شرعی بات ہے. اسی طرح یہاں بھی ہے کہ اپنے مرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ یہ آزاد ہے، لیکن اب کوئی مال ہے ہی نہیں ان کے پاس. تو پھر یہاں ایک چیز یہ بھی آتی ہے، ایک عام قاعدہ ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے آدمی کو اپنے نفس کا خیال رکھنا ہے، پھر اس کے بعد اولاد کا خیال رکھنا ہے. تو جب وہ خود محتاج ہے تو پھر غلام کو آزاد کرنے کا کوئی معنی نہیں. محتاج ہو کر کے پھر دوسروں سے جا کر کے مانگے گا، کیا کرے گا؟ مجبور جب ہو جائے گا تو مانگ کر کے کھائے گا. اس وجہ سے یہ قاعدہ عام ہے کہ اگر وقف بھی کر دیا، دیکھیے وقف کا بھی مسئلہ یہی ہے، کسی نے وقف کر دیا کہ یہ گھر وقف ہے اللہ کے لیے، لیکن اللہ کی قدرت سے اس کی تجارت بھی جاتی رہی، سب کچھ مجبور ہو گیا، اب وہ مانگنے پر مجبور ہے، تو اس وقت کو وہ ملغا کر سکتا ہے اپنی زندگی میں اس وقت کو ملغا کر سکتا ہے پورے طور پر. یا یہ کہ حسب حاجت اس وقت سے وہ فائدہ اٹھا لے. کوئی گھر تھا اس کے پاس رہنے کا، وقت کیا دوسرا گھر، اچانک مشروع میں آ گیا گھر، اب اس کے پاس گھر ہی نہیں رہنے کا، تو اس میں کم سے کم اس کو کیونکہ وقت للہ ہے فقراء مساکین کے لیے، جب وہ محتاج ہو گیا اس کے پاس گھر نہیں رہ گیا تو کم سے کم رہنے کی حد تک وہ اس میں فائدہ اٹھا سکتا ہے. اسی طرح کیونکہ پہلے تو اس کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، پھر نفلی کام، کیونکہ غلام کا آزاد کرنا یا وقف کرنا یہ سب نفلی کام ہوتے ہیں. فرض یہ ہے کہ اپنے نفس کو پہلے حق دے اور اپنے اہل عیال کو حق دے جب محتاج ہو گیا، تو اس صورت میں اس کے اس نفل کو یا اس تصوری کام کو ملغا کر کے اس کے حق میں اس کو لیا جا سکتا ہے. اندبر کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد لم یکن لہ مال غیرہ فدعا بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فباعہ. پیارے رسول نے خود غلام کو بلا کر کے بیچ کر کے، اور پھر دوسری روایت میں آتا ہے فاشتراہ نعیم بن عبداللہ العدوی بثمانمئۃ درہم. 800 درہم میں خریدا، پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لائے اور دیا، پیارے رسول کو لا کر کے دیا. پیارے رسول نے ان کو جن کا غلام تھا ان سے کہا ابدا بنفسک فتصدق علیہ، جب تم محتاج ہو گئے تو پہلے اپنے نفس پر یہ صدقہ کرو. تم صدقہ کر رہے ہو اس کے اوپر کی وہ آزاد ہو جائے، لیکن اب تم خود محتاج ہو، پہلے اپنے نفس کے اوپر صدقہ کرو. فإن فضل شیئا، جب اور کچھ باقی رہ جائے تو اپنے اہل عیال اور اقارب کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ آدمی اگر محتاج ہو گیا تو اپنے نقلی صدقے کو اپنی تحویل میں لے کر کے حسب حاجت اس میں استفادہ کر سکتا ہے، جو بچے باقی اس کی ضرورت سے زیادہ ہو تو وہ صدقے میں رہے گا. وعن میمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي عنها أن فارة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوا. رواه البخاري. حضرت میمونہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک چوہی چوہڑی پارا چوہا پار اور چوہڑی اس کی سمن، تو ان فارا تنوقات کی سمن وہ گھی میں گر پڑی، ہما تھی اس میں مر گئی. فسئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ، اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول چوہڑی گر گئی ہے گھی میں کیا کیا جائے، کہ رسول نے فرمایا الفوہا و ماحولا، اس کو نکال کے پھینک دو اور جو اس کے ماحول میں آئے جہاں تک اس کا اثر اس کے اثر کا ہونے کا خطرہ ہے اس کو نکال کر کے پھینک دو. یہ ہے معنی، وہ کھلو اس کے بعد کھا لو، کیونکہ سب میں اس کا اثر نہیں گیا ہوگا. ہو سکتا ہے تھوڑی اگر یہ تھوڑا ہے تو اس میں یقیناً سب میں وہ گھوم پھر کر کے ہو سکتا ہے بال وغیرہ اور دوسرے آثار کے ذریعے سے اس کا اثر ظاہر ہو، لیکن اگر زیادہ ہے تو جہاں وہ ہے اس کو نکال کر کے اور جس حد تک اس میں گندگی کا یا اس کے اثر کا خطرہ ہو اس کو نکال کر کے پھینک دے اور باقی پاک ہے. یہ مسئلہ واضح ہے. تمام مایعات تمام سوائل چیزوں میں جو مشروبات ہیں اس میں اس قسم کا مسئلہ آئے گا. جس طرح یہ گھی کا ہے اسی طرح اگر شربت ہے اور تیل ہے اور کوئی چیز ہے سب چیز کو پورے طور پر اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا. اس کا مسئلہ کتے کے بارے میں بھی اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ اگر کتا منہ میں برتن میں منہ ڈال دے تو پھر جو کچھ اس میں ہے اس کو پھینک دو اور پھر اس کو 7 مرتبہ دھو ڈالو. اس میں بھی علماء نے کہا ہے کہ اس میں دیکھا جائے گا مقصد کیا ہے. مقصد شریعت یہ ہے کہ کوئی نجس چیز استعمال میں نہ آنے پائے. تو اگر برتن بڑا ہے کتے نے منہ اس کونے پہ ڈالا ہے اور گھی اگر جمع ہے خاص طور پہ تو اس کا اثر زیادہ دور تک نہیں جائے گا. یا یہ کہ اگر جمع بھی نہ ہو تو برتن اگر کافی بڑا ہے تو دور تک نہ جانے کا بہرحال یقینی ہے کہ دور تک اس کا اثر نہیں گیا. تو اس کے کنارے جو کچھ ہے وہ سب نکال کر کے پاک کر لیا جائے باقی کھانے کے جاتے. جس حدیث میں آیا ہے کہ اس میں جو کچھ ہے پھینک دو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک اس کا اثر جانے کا خطرہ ہو. تھوڑی چیز عام طور پر برتن میں چھوٹے برتن جس میں کتے منہ ڈالتے ہیں وہ عام طور پہ چھوٹے ہی برتن ہوتے ہیں، لیکن یہ غیر معقول چیز کہتے ہیں کہ اگر بڑا برتن ہے بڑا دیگ ہے اس میں کتے نے منہ ڈال دیا کھانا پکا ہوا ہے تو پورا پھینکنے کی ضرورت نہیں. بہرحال یہ مسئلہ اجتہادی ہے. حدیث شریف میں واضح ہے کہ تمام کچھ پھینک دیا جائے، جو کچھ اس برتن میں پھینک دو اس کو 7 مرتبہ دو. تو اس قسم کے مسائل بہرحال اجتہادی ہیں، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ ضرور. وزاد احمد النسائی فی سمن جامد، اسی طرح یہ جو پیارے رسول نے فرمایا الکوہا وما حولہا، چوڑی کو پھینک دو اور اس کے ارد گرد جو ہی ہے اس کو پھینک دو. ایک دوسری روایت میں ہے امام احمد کے کہ یہ مسئلہ جو پوچھا گیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جمے ہوئے گھی میں گری ہوئی تھی، جمے ہوئے گھی میں، تو جمے ہوئے گھی میں قطعاً وہ تھوڑی ہی دور تک اس کا اثر رہے گا جہاں تک وہ تم مارے ہوگی اور کچھ ہوئی ہوگی، مر کر گر کر کے اس میں مری ہوگی تو ظاہر بات ہے حرکت کی ہوگی تو جہاں تک حرکت اس کی نظر آ رہی ہے وہاں تک نکال کر کے پھینک دی. اسی طرح دوسری روایت عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفاره في السمن، اگر گھی میں چوہا یا چوڑی گر جائے، فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه. قال رسول، یعنی ظاہری حدیث لفظی ہے، حدیث میں آپ نے سنا ہوگا ضعیف اور صحیح، اس کا مسئلہ یہاں ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ اگر چوہڑی گر جائے گھی میں تو گھی اگر جمع ہوا ہے تو اس کو چوڑی کو نکال کر کے اور اس کے ارد گرد جتنا جہاں اثر جہاں تک اثر ہے اس کو نکال کر دیں گے اگر جمع ہوا ہے وہ انکار مایان اور اگر وہ ساحل ہے بہ رہا ہے فلا تقرب تو اس کے قریب تک نہ جاؤں. یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت آئی ہے اس میں راوی کا وہم ہے, راوی کا وہم ہے, یہ روایت صحیح نہیں ہے. کیونکہ روایت وہی صحیح حضرت میمونہ والی القوہ و ما حولہ فی سمن جامد, پیارے رسول سے پوچھا گیا اس خاص واقعے کو, یہ روایت صحیح ہے. لیکن پیارے رسول نے عام قاعدے کے ساتھ یہ لفظ جو بتایا ہے کہ اگر جمع ہے تو اس کے کنارے سے نکال کر کے پھینک دو اور اگر جمع نہیں تو پورے کا پورا پھینک دو, یہ روایت صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب اگر اس کو صحیح مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے سے بڑا دیگ ہو جس میں گھی ہو سب کو پھینک دینا ضروری ہوگا. نہیں, جب یہ معلوم ہو گیا کہ جمے ہوئے گھی میں جہاں تک اثر پہنچے گا, پیارے رسول کا اشارہ تھا کہ اس کے اثر کو ختم کرو, اسی طرح وہ چیز پگھلے ہوئے گھی میں بھی آپ کو دیکھنی ہے, اگر اثر دور تک پہنچا ہے تو دور تک جہاں تک پہنچا ہے اس کو نکال دیجیے, باقی چیز باقی گھی پاک ہے. یہ روایت ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک راوی تھے معمر, وہ بیان کرتے تھے تو پیارے رسول کی طرف بہت سی چیزیں منسوخ کر دیتے تھے, اور یہ کہ پیارے رسول نے ایسا فرمایا, حالانکہ پیارے رسول سے فتوا پوچھا گیا, پیارے رسول نے اس جمے گھی کے بارے میں فتوا دیا اور اس کو انہوں نے پیارے رسول کی طرف قولن کہ پیارے رسول نے ایسا فرمایا, یہ روایت ضعیف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری جو اس کا جملہ ہے کہ اگر وہ پگھلا ہوا گھی ہے بہ رہا ہے تو پھر سب کو اس کے قریب بھی نہ جاؤ, سب کو پھینک دو, یہ روایت صحیح نہیں ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے اثر کو دیکھنا ہے کہ گھی پگھلا ہو یا گھی جمع ہو, جہاں تک اس کا اثر ہے اس کو دور کر کے باقی گھی کو پاک سمجھا جائے اور اس کو استعمال میں لایا جائے. وہاں ابھی صبح ہوتی ہے جی, مامر ایک راوی انہوں نے وہم کیا ہے, بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اس میں مامر جو ہے وہ ترمذی نے نقل کیا ہے, اخطافی مامر هذا خطا اخطافی مامر. حضرت ابو زبیر قال سألت جابر عن ثمن النور والكلب, حضرت ابو زبیر کہتے ہیں کہ ہم نے جابر سے پوچھا, حضرت امام جابر صحابی کریم فتوا دیتے تھے صحابہ کرام در رسول سے لے کر کے سب مفتی بنے الحمدللہ, اس میں سے کوئی زیادہ کوئی کم, رسولوں میں اللہ نے فرق کیا ہے تو تمام صحابہ میں بھی فرق تھا, حضرت ابوبکر کا درجہ اور تو بہرحال اس میں زیادہ فتوے والا کاروں کا بھی ذکر کیا ہے جو زیادہ فتوا دیتے تھے اور جن سے چند فتوے, اور یہ فتاوے یقیناً اصول میں ہیں بہت سے علماء کے کہ اگر حدیث آئے قرآن اور حدیث میں مسئلہ مل رہا ہے تو اس کو کسی کو چھوڑنے کا اختیار نہیں, صحابہ اکرام سے اگر فتوا مل رہا ہے تو اس کو بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر تابعین سے ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنا ہے کہ تابعین سے اگر مسئلہ ہے تو وہ بھی آدمی تھے ہم بھی آدمی, لیکن صحابہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اقوال کو چھوڑنا صحیح نہیں ہے. تو یہ قاعدہ یہاں استعمال کرنا صحیح ہے. سألت جابرن عن ثمن السنور والکلب, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے پوچھا کہ بلی کی قیمت یا کتے کی قیمت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, تو انہوں نے فتویٰ دیا, زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك, انہوں نے کہا کہ پیارے رسول نے اس سے سختی سے منع کیا, زجر منع نہیں کیا, سر زجر کے بارے سختی سے منع فرمایا, یعنی نہ کتے کو آپ بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں, اس کی قیمت لینا اور اس کی قیمت دینا دونوں غلط ہے, اسی طرح بلی کا بیچنا, بلی کی قیمت لینا خریدنا, قیمت دینا قیمت لینا یہ منع ہے, پیارے رسول نے سختی سے منع کیا ہے. یہاں صحابہ کرام کے فتوے کی بھی ایک شکل ہے. اب آج کل کے زمانے میں یا ہم جو عام طور پر فتح کی کتابیں پڑھتے ہیں, یہاں محدثین رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوے کو آپ دیکھیں گے یا صحابہ کرام کے فتاوے کو دیکھیں گے, پھر بعد کے ائمہ کرام سے منقول جو فتاوے ہیں ان میں بہت بڑا فرق ہے. حضرت ابن عمر سے کوئی آ کے کسی نے آ کر کے پوچھا, کہا کہ یہ حجر اسود کے چومنے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, کہتے ہیں رأیت النبی, دیکھیے یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے نہیں ہونا چاہیے بس, نہیں انہوں نے پیارے رسول کی سنت بیان کر دی. یہ فتوے کی حقیقت ہے, کسی زمانے میں اگر کوئی شخص فتوا دے رہا ہے کسی جاہل ہی کو فتویٰ دے رہا ہے تو اس کو یہ لکھنا چاہیے کہ اس مسئلے کی بنیاد فلاں آیت اور فلاں حدیث یا فلاں صحابی کے قول پر ہے. اور جیسا کہ اختصار کتب مختصرہ میں دیکھتے ہیں ہم لوگ, اس میں ذکر نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ وہ مختصر کتاب یاد کرنے اور پڑھانے کے طریقے. فتوے کی شان یہ ہے حقیقت میں سب سے اچھا کہ آدمی کے سامنے حدیث بھی بیان کرتے دیکھیے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کا, وہ کہے گا ہاں حدیث کا مانا یہ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں, اس کو اطمینان ہو جائے گا ایک گنا. تو حضرت ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ پیارے رسول حضرت اسود کے چمنے کے بارے میں کیا آپ کا کہنا ہے, کہتے ہیں کہ پیارے رسول کو ہم نے دیکھا چنتے تھے آپ اور احترام کرتے تھے. پھر اس نے پوچھا کہ سائل نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ اگر دیر ہو تو کیا کریں, کہتے ہیں ہم نے پیارے رسول کو اس کو احترام کرتے اور چومتے دیکھا ہے. پھر کہتے ہیں بھیڑ ہو تو کیا ہو, کہا بھیڑ والی بات یمن میں چھوڑ دو, یمن کے آدمی تھے, ہم نے پیارے رسول کو کرتے دیکھا. یہ دیکھیے تو یہ طریقہ تھا ان کے فتوے کا. اسی طرح حضرت جابر سے جب پوچھا گیا کہ کتے اور بلی کی قیمت کے بارے میں آپ کی کیا رائے, تو انہوں نے وہ نص پیش کر دی, دلیل پیش کر دی. تو فتوے کے ساتھ مفتی کو چاہیے کہ دلیل بھی لکھ دے. کہتے ہیں سجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلک, پیارے رسول نے اسے سختی سے منع کیا ہے. آپ نے اس سے پہلے بھی مسئلہ گزر چکا ہے, بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر سخت ضرورت ہے اور کہیں نہیں مل رہا ہے, جیسے یہ کہ شکار اگر آدمی تفریح کے لیے کر رہا ہے تو اس شکاری کتے کو خریدنا یا اس کو بیچنا صحیح نہیں ہے تفریحی طور پر. لیکن اگر مجبوری کے طور پر کتے کو خریدا جا رہا ہے, جیسا کہ فتویٰ دیا علماء نے, یہ جو پولیس کے کتے ہوتے ہیں جس سے مجرم کو پکڑا جاتا ہے, کتے کی سونگ سے یا جو کچھ بھی طریقہ ہے, ایک دلیل لی جاتی ہے اس سے اس کو خریدنے اور فروختنے کی اجازت دی ہے, خریدنے اور بیچنے کی اجازت دی ہے ایک خاص مجبوری کے تحت.